मामा पुरुष की पहचान ताले बेला हो रहा है। सलावात पढ़ लीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم نصير صلوات
صل على محمد وآل محمد
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين أبو القاسم محمد
الله صل على محمد وآل محمد
وآله الأطيبين الأنجبين الأطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
محمد وآل محمد
سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أما بعد فقد قال مولانا حسين بن علي بن أبي طالب إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات بارگاہ پروردگار عالم میں کہ ذکر محمد و آل محمد کی توفیق ہمیشہ ہمارے شامل حال فرمائے میرے محترم بزرگوں نوجوانوں مائیں اور بہنیں موضوع سخن ہے خطبات کربلا ان میں سے پہلے خطبے کو ہم کسی حد تک مکمل کر چکے کل یہاں تک پہنچے تھے کہ جو سورہ نامہ امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر شام کے ساتھ تحریر فرمایا تھا اس کی بعض شروط جو پڑھنے کی سعادت ملی اس کے مطابق نہ وہ امیر المومنین تھا نہ اس سے کسی کو جانشین بنانے کا حق تھا اور اس کو جانے کے بعد خلافت اور حکومت کا حق مخصوص تھا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ ہے وہ سلنامہ اس کے علاوہ اور بھی جو دیگر شرائط تھی ان میں سے کسی بھی شرط کی پابندی نہیں کی گئی ایک شرط یہ تھی کہ شیعان امیر المومنین کا جان مال اور وہ افراد جو امیر المومنین کے قریبی ہیں ان کو ہر طرح سے محفوظ کیا جائے گا اور ان کی جانوں پہ کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا. لیکن عمر بن حم کے خزائی جو صحابی رسول تھے, جو صحابی امیر المومنین تھے, جو صحابی امام مجتبیٰ تھے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے نیٹ ورک کے چند بڑے لوگ جو تھے ان میں سے وہ ایک شخصیت تھی. ظاہر ہے ایسا نہیں ہے کہ سن کے بعد امام خاموشی سے مدینہ تشریف لے گئے ہوں اور صرف درس و تدریس اور عبادت میں مصروف ہوں, بلکہ امام اپنے افراد کے ذریعے سے کام کر رہے تھے. جب امام کوفہ سے جا رہے تھے مدینہ کی طرف تو راستے میں ایک اونٹ تھا, بار بار جب کہیں رکتے تھے اس اونٹ کو آ کر دیکھتے اور اس پر جو بار اور وزن تھا اس کو ملاحظہ فرماتے تھے. کسی نے پوچھا, مولا آپ اس اونٹ پر زیادہ توجہ دیتے ہیں؟ ارشاد فرمایا, اس اونٹ پر جو رجسٹر لگے ہوئے ہیں اس میں میرے سارے شیعوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آج فائلنگ سسٹم بنا ہے, اس وقت نہیں تھا. ہمارے ذہنوں میں اہل بیت کے بارے میں ایک انتہائی تقدس والا پہلو ہے, باقی چیزیں نہیں ہیں. اگر بتایا جائے کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ایک بلند قامت اور عظیم الجثہ شخصیت تھے اور اپنے اس بھاری بھرکم وجود کے ساتھ سخت گرمی میں کھیتوں میں جا کر کام کرتے تھے تو بعض دفعہ ہمیں تعجب ہوتا ہے. مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے آج بھی مدینہ میں ایک علاقہ موجود ہے جسے کہتے ہیں ابیار علی. ابیار جمع کا صیغہ ہے, اس کی واحد ہے بیر. بیر کہتے ہیں کنویں کو. مجھے جانے کی توفیق ملی ہے, وہ سبلاخ علاقہ ہے, اس میں مولا امیر علیہ السلام نے اتنے کنویں کھودے ہیں کہ آج تک وہ علاقہ ابیار علی کے نام سے موجود ہے. اور ان ظالمین عالم کو بھی اللہ نے توفیق سلب کی ہے ان سے کہ اس نام کو مٹا سکے. اس وقت وہاں پہ ایک کنواں ہے. لہذا اہل بیت علیہ السلام دعا و عبادت کے علاوہ کھیتی باڑی اور یہ سارے کام کرتے تھے, نیز اپنی ذمہ داریوں کی بجا آوری کے لیے باقاعدہ امام علیہ السلام نے وہ کئی رجسٹر تھے جن کو اٹھایا ہے کوفہ سے اور مدینہ لے کر آئے. ایک صلوات پڑھ لیجیے, آواز سے یا گھبرانا نہیں یا اپنی دعاؤں سے خود حل کر لو. میں نے تو درخواست کی ہے, کچھ لگتا ہے سنی گئی ہے کچھ نہیں سنی گئی. صلوات پڑھ
لیجیے.
تو بہرحال امام علیہ السلام کے یہ عظیم ساتھی عمر بن حم کے خزائی صحابی رسول کو تلاش کیا جاتا رہا, وہ نہیں ملے. آخر کار امیر شام کے فوجی گئے اور گھر جا کر ان کی زوجہ گرامی کو گرفتار کیا اور جا کے شام لے جا کے قید میں ڈال دیا. پھر آخرکار وہ عمر بن حم کے خزائی رضوان اللہ علیہ کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئے. بصرہ کے اندر وہ ایک غار کے اندر مخفی تھے اور اس غار میں جا کر ان کو شہید کیا اور ان کا سر قلم کیا اور سر کو نوک سنا پہ لے کر شام گئے. اور تاریخ اسلام میں یہ پہلا سر ہے جسے میزے پہ بلند کیا گیا ہے. یوں نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اچانک قیام کیا ہے, بلکہ امام مجتبیٰ کی شہادت کے بعد کوفہ والوں نے خط لکھے ہیں اور مبارک دعوت دی ہے امام کو آنے کی. امام علیہ السلام نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک یہ امیر موجود ہے خاموش رہو، اور جب یہ دنیا سے جائے گا تو میں اپنا امر تم تک پہنچاؤں گا. امام سارے حالات پر نظر رکھے ہوئے تھے، اور جو کاروائیاں فرزندان اہل بیت شیعان اہل محمد کے خلاف ہو رہی تھی سب کو بخوبی نظارہ فرما رہے تھے، اور صرف عمر ابن حم کے خزائی کو شہید نہیں کیا گیا، حضرمی کو شہید کیا گیا، حضر ابن ابی کو شہید کیا گیا اسی دور کے اندر، ان کے بیٹے کو شہید کیا گیا، ان کے ساتھ چار اور افراد کو شہید کیا گیا، کہ آج ان کی قبر مبارک جو ہے وہ شام شہر کے ساتھ قریب میں ایک علاقے میں ہے. آپ میں سے بعض لوگ زیارت بھی کر چکے ہوں گے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں. جب عمر ابن حم کے خزائی کو شہید کیا، اس کے سر کو لے گئے شام میں. شام میں جب امیر شام نے دیکھا تو کہا جاؤ اس سر کو لے جاؤ اور اس کی زوجہ کے سامنے رکھو. جب وہ سر لایا گیا، جناب عمر ابن حم کے خزائی کی زوجہ نے ظاہر گریا و نالہ کیا، تو امیر شام بہت ہنسا اور خوشی کا اظہار کیا. تو جناب عمر کی زوجہ نے فرمایا، امیر شام تم شاید اس لیے خوش ہو رہے ہو کہ اس لیے سلوات پڑھ لیجیے. تم شاید اس لیے خوش ہو رہے ہو کہ میرا شوہر مارا گیا ہے اور میں بڑی غم زدہ ہوں. تمہارا ہنسنا بے جا ہے، بلکہ میرا رونا اس پر نہیں ہے، میں اس پر رو رہی ہوں کہ اے عمر تو کتنا خوش قسمت تھا، تو نے جام شہادت نوش کیا اور میں محروم رہ گئی.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہ ہے مکتب اہل بیت، یہ ہے مکتب امیر المومنین. تو لہذا ایک بات جو آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا تھی کہ اس وقت کے جو حالات تھے امام ان پر پوری طرح ناظر تھے، اور ایک قافلہ مدینے سے گزرا جس پر امیر شام کا کافی سارا مال تھا، اور حضرت اس قافلے کو روکا. مولا حسین نے اس قافلے کو روکا، سارا مال اتروا لیا اور خط لکھا کہ یہ مال میں نے اتروایا ہے اور میں نے استعمال میں لے لیا ہے، تمہیں اطلاع ہونی چاہیے. امام کے اس خط کے لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو ہمارے ساتھ میری پوری نظر ہے اس پر. امام وہ ہستی نہیں ہوتی جو خاموش بیٹھے، امام وہ ہستی نہیں ہوتی جو کہیں چھپ کر بیٹھے. امام کی ذمہ داریاں اپنی ہیں، امام ذمہ دار انسان ہے، امام خلیفۃ اللہ ہے. میرے بھائی دوستو، یہ ایک مختصر سا خلاصہ ہے ایک جملے میں. اگلا جملہ جو آپ کو پیش کرنا ہے اس سے پہلے ایک صلوات پڑھ لیجیے. سناٹے سے میں کیا سمجھوں کہ آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی ہے، یہ پسند نہیں آئی ہے. دوسرا جو کام ہے کہ امام نے جیسا خطبے میں اشارہ ہوا بیعت کا انکار کیا اور مدینہ سے نکلنے کا پروگرام بنایا، اور چند دنوں میں امام نکل گئے، زیادہ سے زیادہ 30 دن ورنہ 2 دنوں کے اندر. ممکن ہے یہ خط 26 رجب کو آیا ہو یا اس سے بھی پہلے آیا ہو. ظاہر امیر شام کی جو رحلت ہے وہ 15 رجب کو ہے، اور شام سے لے کر مدینے تک جو چوکیاں بنی ہوئی تھی جہاں پر گھوڑے بھی تیار کھڑے ہوتے تھے اور اونٹ بھی تیار کھڑے ہوتے تھے. ڈاک کا نظام یہ تھا کہ شام سے نکلا، کسی ایک جگہ چوکی ہے وہاں پہ وہ اونٹ یا گھوڑا یا گھوڑے پہنچے، بندے پہنچے، ڈاک اگلے بندہ تیار کھڑے اس کو دی، اس نے تیار گھوڑے پہ سواری کی اور وہ لے کے نکلا. ممکن ہے کہ 7 دنوں کے اندر وہ پہنچ گئے ہوں، ممکن ہے تھوڑا وقت زیادہ لگا ہو، باپ کا نظام جو تھا اس طرح کا تھا. بہرحال امام علیہ السلام کو یا 26 کو خط ملا ہے یا اس سے پہلے، کیونکہ 28 کی رات کو امام علیہ السلام مدینہ سے رخصت ہوئے ہیں. تو یہ اقدام فوری نوعیت کا نہیں ہو سکتا. یہ باتیں بھی کرنے والی ہیں، فضائل مصائب دیتے رہتے ہیں، اصل قصہ بتاتا ہی نہیں ہے جی. اور ہماری بھی خواہش نہیں ہوتی، یا درخواست نہیں ہوتی، یا تقاضا نہیں ہوتا. صلوات پڑھ لیجیے. لہذا امام علیہ السلام کا مدینے سے فوری نکلنا یہ کسی پہلے سے موجود تیاری کی وجہ سے آسان نہیں ہے امام کا فوراً نکلنا، کیونکہ تقریباً 300-400 افراد امام کے ساتھ نکلے ہیں مدینہ سے. بنو ہاشم کے تقریباً تمام لوگ نکلے ہیں سوائے چاند ایک کے. جناب ام ہانی جو ہمشیرہ گرامی ہیں مولا متقیان علیہ السلام کی، وہ رکی ہیں. جناب ام سلمہ رکی ہیں، جناب ام البنین رکی ہیں، یا جناب محمد حنفیہ رکے ہیں، یا اس طرح کچھ اور خانوادے رک گئے ہوں گے. اکثر و بیشتر اہل بیت وہاں سے روانہ ہوئے ہیں. اتنے بڑے قافلے کو چلانے کے لیے بہت بڑی مقدار میں سواریاں چاہیے. مان لیا کہ وہ سواریاں موجود ہوں گی، اونٹ بھی ہوں گے، گھوڑے بھی ہوں گے. ان سب افراد کے لیے سامان سفر چاہیے. جو کہیں تب، گندم کہیں تب، مشقیں کہیں تب، یعنی امام علیہ السلام بہت زیادہ مشقی حتیٰ لے کر گئے ہیں. 300-400 افراد ہیں، اور منزل شراف پر جب حر ابن یزید الریاحی آ کر ملا ہے امام کو، تو وہ 1000 کا لشکر تھا، اور امام علیہ السلام کے پاس اتنا پانی موجود تھا کہ اپنے قافلے کو بھی پلایا اور ان 1000 افراد کو پانی پلایا، پھر ان کے جانوروں کے پاؤں ٹھنڈے کیے، ان جانوروں کو بھی پانی پلایا. یہ اتنا کثیر استعمال بتاتا ہے کہ امام کے پاس مشقوں کی تعداد کتنی ہوگی. یہ مکہ سے نکلنے کے بعد کی صورتحال ہے. اور کتنا پیسہ امام نے اٹھایا ہوگا، ہر جگہ چیزیں خریدنا اور استعمال میں لانا، اور کتنی ساری تلواریں اور کتنے سارے نیزے، کتنے سارے برچھے، کتنے سارے تیر، کتنی ساری ڈھالیں، کتنے سارے جنگی گھوڑے امام کے ساتھ ہوں گے. یہ تیاری اچانک نہیں ہو سکتی. بات سے اتفاق ہے یا نہیں؟ قابل غور بات ہے. یہ نہیں ہے کہ امام علیہ السلام نے سنا اور اٹھ کھڑے ہوئے، بلکہ امام حالات پر ناظر تھے اور تیاری کر رہے تھے، اور حالات کو پوری طرح جانتے تھے، حقیقت سے باخبر تھے کہ ابھی تک کیا ہوا ہے اور آئندہ کیا متوقع ہے. یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. اگر علم امامت ہو تو توقع والی بات میں تو خدشہ ہو سکتا ہے، لیکن علم امامت میں خدشہ نہیں ہو سکتا. اس قافلے کو لے کے پھر اتنا عرصہ مکہ میں رہنا، اس کے لیے آپ سوچیں رہائش کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام، کوئی آسان بات نہیں ہے. ہم ایک مجلس کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کتنا بھاگنا پڑتا ہے. آپ لوگ 10 دن کرتے ہیں مجلس تو جناب والا کتنی میٹنگ ہوتی ہے، کتنی کمیٹیاں بنتی ہیں، کہاں کہاں ہوتا ہے، تب جا کے ہوتا ہے. اور 300-400 افراد کو لے کر ساتھ جانا، اور پھر مکہ میں باقاعدہ 3-4 مہینے رہنا، اور مختلف وفود سے ملنا، ہر آنے والے کی پذیرائی کرنا، کسی کو لباس دینا، کسی کی مدد کرنا، کسی کو کھانا دینا، یہ تو معمولی چیز نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں ذرا امامت کے اس پہلو کو بھی دیکھیں. وہ زمین پر رہتے تھے، ہماری طرح ان کی بھی ضروریات تھی، توجہ ہے نا؟ وہ امامت کا مقام منزلت اپنی جگہ، لیکن قافلے میں رکنا بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے، سارے فصلے ہونے. بس امام اچانک نہیں نکلے، بلکہ تیاری سے نکلے ہیں کہ انہیں پتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے. اب جب مدینے سے نکلے ہیں تو کیا پروگرام ہو سکتا ہے امام کا؟ ایک تو خود امام کے اپنے ارشادات میں، امیر المومنین کے ارشادات میں، امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات میں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں. ان ارشادات سے پتہ چلتا ہے کہ کربلا کا واقعہ ہو کر رہے گا. علم خدا کے ذریعے سے معلوم تھا. ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ امام جب نکلے ہیں کس قصد سے نکلے ہیں؟ آیا حکومت سے ٹکرانے کے لیے، تاکہ حکومت کو ٹکرائیں اور حکومت کو مغلوب کریں اور حکومت حاصل کریں؟ یعنی ایک مقصد حکومت حاصل کرنے کا ہے، یا دوسرا مقصد یہ کہ فقط ٹکرانا مقصود ہے اور نتیجہ جو بھی ہوگا وہ خدا پر ہوگا؟ اب دونوں میں سے کسی بھی بات کو آپ لیں، وہ دونوں اپنی جگہ اہم ہیں. علماء نے اس پر گفتگو کیے، بحثیں کیے، وہ اپنی جگہ اہم ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا مقصد حکومت کا حصول تھا. کیوں؟ حکومت اب میرا حق ہے اور اس سلنامے کے مطابق حکومت مجھے ملنی چاہیے اور مجھے حاصل کرنی چاہیے. یا یہ تھا کہ حکومت تو نہیں ملے گی لیکن ہم ایسا اقدام کریں گے کہ حکومت کے اوپر جو مسلمانی والا خول ہے، امیر المومنین والا خول ہے، وہ اتر جائے گا اور اس کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھ لیجیے. یہاں پر ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ذرا بلا تواز سے مل کے صلوات پڑھ ظاہر ہے امام نور الہی سے حرکت کرتا ہے، امام عقل کل ہوتا ہے. چونکہ بعض روایات میں اول ما خلق اللہ العقل، اگر پہلے خلق کیا گیا عقل کو تو عقل سے مراد بھی محمد والے محمد علیہ السلام ہو سکتے ہیں، کوئی اور نہیں ہو سکتا. نور بھی تب بھی محمد والے محمد علیہ السلام ہو سکتے ہیں. میرے بھائی دوستو، اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ امام نے اگر جانا ہی تھا تو مردوں کو لے کر جاتے ہیں. اہم سوال ہے، اور کیوں نہ کبھی آپ مردوں کو لے کر جاتے ہیں؟ جنگ کا معاملہ ہے، مقابلہ ہے، مخدرات کو کیوں لیا؟ بیٹیوں کو کیوں لیا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیوں لیا؟ اگر راج تھا کہ مثال کے طور پر زوجہ ساتھ جائے گی، کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا جنگوں میں، تو دیگر ازواج کو لے جاتے، جناب رباب کو نہ لے جاتے. کیونکہ ابھی جناب علی اصغر چند دنوں کے تھے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ 9 رجب کو ولادت ہوئی ہے اور 10 محرم کو پورے 6 ماہ کے تھے. اور اس میں ایک مکاشفہ بھی ذکر ہوتا ہے کسی عابد بندے کا، کہ جس نے امام زمان سے درخواست کی تھی کہ مولا مجھے وہ عطا کرے جو پہلے کسی کو پتہ نہ ہو. تو مکاشفہ میں امام اسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ جناب علی اصغر کی ولادت 9 رجب کو ہوئی ہے. اب یہ مکاشفہ اپنی جگہ اہم ہے، لیکن اس وقت جب غیبت کبرا کا زمانہ ہے تو مکاشفہ حجت نہیں ہے، بلکہ معصوم کا قول حجت ہے جو اصحاب کے ذریعے ہم تک پہنچے. صلوات پڑھ لیجیے. یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مخدرات عصمت و طہارت کو کیوں ساتھ لے کر گئے؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اس کی پہلے کوئی مثال ملتی ہے جناب موسیٰ کی تحریک میں، دیگر انبیاء کی تحریک میں؟ سوال ہے نا، قابل غور ہے نا. جی کیوں لے کر گئے، کیا ضرورت تھی اس کی، جبکہ پہلے مثال موجود تھی کہ عمرو بن حمق کے خزائی کی زوجہ کو پکڑا اور قید میں ڈالا، اب اس کے بعد کیا ضرورت تھی امام کو لے کر جانے کی؟ اس سوال کا جواب آپ پہ چھوڑتا ہوں، ابھی آپ غور کریں کہ ایسا امام نے کیوں کیا، امام کے مد نظر کیا تھا؟ بہرحال امام نکلے اور نکلنے سے پہلے ایک خطبہ اور دیا، فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی واريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير مسيره جدی وابی. امام فرما رہے ہیں انی لم اخرج اشرا العیاذ باللہ، امام فرما رہے ہیں میں شرارتی نہیں ہوں، میں شر پسند نہیں ہوں، اشرن کا مطلب یہ ہے کہ میں شر پسند نہیں ہوں، ولا بطرن اور جا طلب اور دنیا طلب نہیں ہوں، میں جا طلب نہیں ہوں، انی لم اخرج اشرن ولا بطرا، سناٹا چھا گیا، چھانے بھی چاہیے، امام کے کلام کا ایک ظاہر ہے ایک اس کا باطن ہے، امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ جب کہتے ہیں کہ جناب والا گزارش ہے، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جناب یہ میری درخواست ہے، غور کرنا ہے، یا بیٹے سے جب آپ کہتے ہیں میری گزارش ہے، یعنی امر ہے، امام اس کے کرنے مقابلہ کو دیکھ رہے ہیں، امام آنے والی نسلوں کو آج یہ پیغام آج ہم تک یہ پہنچا جملہ، فرما رہے میں نکل رہا ہوں، میں خروج کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن مدینہ کے اندر اسلامی معاشرے کے اندر الیاذ باللہ فرزند فاطمہ کو شرارتی کہا جا رہا ہے، جاہ طلب کہا جا رہا ہے، اور فرزندان بنو امیہ کو امیر المسلمین کہا جا رہا ہے، امیر المومنین کہا جا رہا ہے، یہ بہت بڑا درد ہے اس معاشرے کا کہ معیارات ٹوٹل بدل چکے ہیں، انہوں نے رسول کے علاوہ کوئی نیا دین پیش کر دیا ہے کہ آل رسول جو کہ اللہ کی طرف سے منصوب امام ہے، ان الامامت خلافت اللہ و خلافت رسول، امامت جو ہے وہ اللہ کی خلافت ہے، رسول کی خلافت ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں، اور جن کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ فقط سرداری ہے؟ سرداری کا مقصد نہیں ہے، بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت کی اگر حقیقت کو دیکھنا ہے تو وہ میرا بیٹا حسن ہے حسین ہے، اگر دنیا میں جنت کو دیکھنا ہے تو وہ میرا بیٹا حسن اور حسین ہے، اور اگر اپنے آپ کو کسی معیار پر جانچنا ہے، پڑتال کرنا ہے، تو دیکھو اگر حسن حسین کے قریب ہو اور ان کی محبت دل میں رکھتے ہو اور ان کی اطاعت کرتے ہو، ان کو خوش کرتے ہو تو جنتی ہو، اور اگر ان کو ناراض کرتے ہو تو جہنمی ہو، ایسی پاکیزہ ہستیاں جن کے بارے میں رسول نے فقط حدیث نہیں فرمائی تھی، معیار دیا تھا، یعنی جنت کی حقیقت اہل بیت کے اطہار ہیں، یعنی جنت کی حقیقت رسول خدا جناب سیدہ اور بارہ ائمہ ہیں، اگر کوئی شخص ان کو راضی کرتا ہے، ان کو خوشنود کرتا ہے، ان کے راستے پر چلتا ہے اور ان کی محبت میں جیتا ہے، تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ وہ دنیا میں جنتی ہے، ایسی بات ہے، کھلی کھلی بات ہے بھائی، اصولی بات ہے، رسول خدا فرما رہے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، تو ہمیں اسے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ خبر دینا چاہ رہے ہیں، فقط اطلاع دینا چاہ رہے ہیں کہ حسنین جنت کے سردار ہیں، حسنین بھی سے مراد بھی تمام اہل بیت علیہ السلام ہیں، ان کے بابا بھی مراد ہیں، ان کے بیٹے بھی مراد ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما او افضل منہما، کہ ان کے بابا ان سے افضل ہیں. تو بقیہ فرزندان گرامی امام سجاد سے لے کر وجود ناظرین حضرت امام زمان صلوات اللہ علیہ وسلم سامنے دو ہستیاں تھیں اور بچے تھے، بچوں کے بارے میں خطاب فرمایا. تو رسول خدا ایک معیار دے رہے تھے، معاشروں میں جو کمی رہ جاتی ہے نا وہ ہمیشہ سوچ کی رہ جاتی ہے، فکر کی رہ جاتی ہے. ابھی جو واقعہ کل راولپنڈی میں اور کراچی میں ہوا، اگر ملت سوچنے والی ہوتی، خطابات میں جو باتیں ہوتی ان کو سوچتی، تو یہ واقعات رونما نہ ہوتے، یہ سلسلہ نہ بنتا. میرے بھائیو دوستو، سوچ کی کمی ہے. تفکر ساعتین افضل من عبادت سبعین سنہ، ایک گھڑی کی سوچ 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. مولا حسین علیہ السلام کو ایک صحابی کہیں اور اہل بیت کا ایک عام فرد بھی کہیں کہ ایسا نہیں ہے، تو مولا پھر بھی سوچ رہے تھے کہ مجھے کیا کرنا ہے. ہمیں اس حدیث میں سوچنا چاہیے کہ یہ جو حدیث آئی ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ ہمارے لیے پیغام رکھتی ہے کہ بھائی اپنے آپ کو ناپتے رہو، تولتے رہو، پہچانتے رہو، گنتے رہو، حس کرتے رہو، فکر کرتے رہو کہ میں حسنین کے قریب ہوں یا حسنین سے دور ہوں. اگر حسنین کے قریب ہو، اگر حسنین کے قریب ہو تو اسی دنیا میں جنتی ہو، یہ عقلی بات ہے، عقل حجت ہے اس دنیا کے اندر. اگر حسنین کے قریب ہے، بات سخت نہیں ہوگی، سادہ سی بات ہے. بچوں کو سمجھائیں، سوچے بچے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم حسنین کے قریب ہیں. پہلے تو کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ خطبے والا موضوع اچھا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں یہ باتیں پہلے سننی نہیں تھی، میری باتیں اہم نہیں ہیں، لیکن اہل بیت کے بارے میں سوچنا ہے. جب فرماتے ہیں علی بالقرآن والقرآن ما علی، ہمارا دل کتنا خوش ہوتا ہے، نہیں خوش ہوتا. ہم دنیا کے سامنے پیش نہیں کرتے کہ تم جانتے ہو امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی ذات والا صفات کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا علی بالقرآن والقرآن ما علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. علی بالحق والحق ما علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. ہم سب نے سمجھا، لیکن جیسا عمار نے سمجھا کسی نے نہیں سمجھا. عمار کے بارے میں بھی رسول نے کہا تھا عمار مال حق والحق مال عمار، عمار حق کے ساتھ ہے، حق عمار کے ساتھ ہے. اور ایک جملہ اور بھی فرمایا تھا یا عمار تقتل کفیتن باغیہ، اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. جنگ صفین کے اندر جب عمار شہید ہو گئے تو لوگوں کو یاد آئی حدیث کہ یا عمار تقتل کفیتن باغیہ، اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. اس وقت بہت سارے صحابہ زندہ تھے، تو دوسری حدیث بھی یاد آ گئی کہ عمار کے بارے میں رسول نے کہا تھا کہ عمار مال حق والحق مال عمار، عمار حق کے ساتھ ہے، حق عمار کے ساتھ ہے، اور عمار اپنی تمام تر حقانیت کے ساتھ علی کے ساتھ ہے. تو حدیثیں غور کرنے کے قابل ہوتی ہیں، تو یہ حدیث بھی قابل غور ہے علی والقرآن والقرآن ما علی. ہم مولا کے ساتھ ہیں تو قرآن کے بھی ساتھ ہیں جی، ہم مولا کے ساتھ ہیں تو زندگی میں بھی حق ہے جی، حقیقت ہے کچھ مختلف امور کو دین کرنے میں. علی حق ہے نا، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. اگر ہم حق کے ساتھ ہوئے یا علی کے ساتھ ہوئے، کس کے ساتھ جانا ہے؟ حق کے ساتھ یا علی کے ساتھ جی؟ اگر علی کے ساتھ جانا ہے تو ضروری ہے کہ پہلے حق کے ساتھ ہوں. اگر حق کے ساتھ ہوں گے تو مولا خود بخود ہمارے ساتھ ہیں، اور اگر بیگم سے لڑائی ہوگی معذرت کے ساتھ صلوات پڑھ لیجیے. اللہ اتفاق سے سید بھی ہوں, ہم تو آپ کے قدموں کے خاک ہیں. ہیں جی, اگر بیگم سے لڑائی ہوگی پھر آپ دونوں علی کے ساتھ تو ہیں, لڑائی میں دونوں نے ماشاءاللہ حصہ ڈالا ہے, کچھ اس نے کہا کچھ اس نے کہا. لڑائی بیگمات کی لڑائی سے نہیں ڈرتے, سورہ تحریم میں بھی ذکر ہے, صلوات پڑھ لیجیے. بے ادبی نہیں کرنا چاہتا, جسارت نہیں کرنا چاہتا, توہین نہیں کرنا چاہتا, یہ زبان چل جائے. ایک یاد آوری ہے, چونکہ اس گفتگو کے ساتھ کچھ اس طرح کی اور بھی تھوڑے بہت اشارے آنے چاہیے. میرے دوستوں بزرگوں, اس وقت جب مثلا میں اور میری بیگم لڑ رہے ہیں, معاملہ آسان کر لیتے ہیں. ہاں جی, تو آیا ہم دونوں طالب علم, ہم دونوں تبلیغ کرنے والے, تقریریں کرنے والے, آیا اس وقت جب میں اپنے گھر والوں سے لڑ رہا ہوں, کبھی ہو جاتی ہے نوک جو معصومین کا معاشرہ تو نہیں ہے نا. اگر آپ نے سمجھا ہوا کہ مولانا صاحبان اپنی بیگمات کے ساتھ نہیں لڑتے, تو میرا خیال یہ شیعہ معاشرے کی پہلی خطا ہے. جی بھائی, معصومین آئیڈیا نہیں ہے. مولانا کی لڑائی ابھی بیگم کے ساتھ ابھی لڑتے ہیں بھائی, یہ عادل ہے, معصوم نہیں ہے. عادل کا مطلب ہے گناہ کر کے توبہ کر لیتے ہیں. صلوات پڑھ لیجیے. یہاں تو کم پتہ چلتا ہے, ان میں ظاہر 40-50 ہزار علماء ہیں, وہاں علماء اپنی زوجات کو طلاق دے دیتے ہیں, زوجات طلاق لے لیتی ہیں, خلع لے لیتی ہیں. علماء بھی عام انسان ہیں. میرے بھائی دوست, عام زندگی میں اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم مولا کے ساتھ ہیں, تو دیکھنا ہوگا کہ میں حق پر ہوں یا نہیں. ٹھیک ہے, یہ بات کلیئر ہوگی تو قیام کربلا کلیئر ہوگا. پہلے میں اکثر کہتا ہوں حاجات کے لیے عشرہ اچھا ہے, حاجات مانگنے کے لیے ملتا ہے, ہر ایک کو ملتا ہے, یہاں پہ عیسائیوں کو ملتا ہے. میرے بھائی دوستو, بس امام حسین علیہ السلام نے جو کام کیا وہ بڑی سوچ سمجھ کے کیا. فرمایا اِنَّ مخرج عشرن ولا بطرا ولا مفسلن ولا ظالما, کہ معاشرہ یعنی حکومتی سیٹ اپ مجھے کہہ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ امام حسین اچھی صفات کے حامل نہیں ہیں, دنیا طلب ہے اور معاشرے میں دنگا فساد کو ایجاد کر رہے ہیں اور مفسد ہیں. آپ کو پتا ہے یہ مفسد کا مطلب ہوتا ہے کہ جو شخص حکومت کے کام میں خلل ڈالے اسے کہا جاتا ہے مفسد فی الارض, حکومت اسلامی میں, اور اس کی سزا قتل ہے. ولا ظالما, اور میں ظالم بھی نہیں ہوں. معذرت کے ساتھ, حسین اپنی منزل امامت پر بجا لیکن بنو امیہ کے قائم کرتا معاشرے نے مولا حسین کا مقام اتنا نیچے کر دیا, مولا امیر کا مقام اتنا نیچے کر دیا کہ امام, زمانے کا امام مجبور ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں مفسد نہیں ہوں, میں ظالم نہیں ہوں, میں جاہ طلب نہیں ہوں, میں نہ امنی پھیلانے والا نہیں ہوں. اس سوال میں کچھ جواب ہے کہ کیوں اپنی بہنوں کو ساتھ لے کر گئے, کیوں اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کر گئے. کچھ جواب ہے, پھر بعد میں وضاحت کروں گا. پھر میں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, کہ میں قیام کر رہا ہوں اپنے نانے کی امت کی اصلاح کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے, ابھی ہم نے واضح کر دیا کہ نانے کی امت خراب ہو چکی ہے, نانے کی امت بگڑ چکی ہے, نانے کی امت ٹریک سے ہٹ گئی ہے, نانے کی امت نے کلمہ یاد ہے رسول کو چھوڑ دیا ہے, نمازیں پڑھتے ہیں لیکن عملاً رسول کے پیغام کو چھوڑ دیا ہے. چونکہ یہ بات پچھلے سال ایک سیمینار میں, ایک سیمینار تھا ماہ ربیع الاول جو ہوا, لیٹ ہو گیا تھا الامر حال میں, کربلا اور قرآن بعض دوستوں نے منعقد کیا. ایک صاحب آئے, ایک خاص ادارے کے تھے, انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ بات کہنا کہ اس دور میں اسلام ختم ہو گیا تھا ایسا نہیں ہے, بلکہ اسلام موجود تھا, فقط مسئلہ یہ تھا کہ یزید جو تھا وہ خلفاء کے راستے سے ہٹ گیا تھا، صرف یہی مسئلہ تھا، ورنہ حج ہو رہا تھا، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم جاری تھی، مسجدیں آباد تھی، اخلاقیات معاشرے میں موجود تھے۔ یوسف صاحب نے کہا، خیر بعد میں آنے والے ایک اپنے عالم نے اس کو براہ راست تو کچھ نہ کہا، لیکن کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ کہا کہ انہوں نے یزید کا کردار پوری طرح پیش کیا۔ بعد میں اللہ بھلا کرے، فیصل آباد والے ہمارے بزرگوار مفتی اسحاق صاحب، مولانا اسحاق صاحب، مفتی اسحاق صاحب اہل حدیث ہیں، وہ ظاہر ہے مین گیسٹ وہ تھے۔ وہ ان سے عرض کیا گیا کہ بوڑھے ہیں کہ آپ ادھر یہاں اسٹیج پہ بیٹھے، یہی بیٹھ کے گفتگو کریں۔ انہوں نے کہا میں کھڑے ہو کے گفتگو کروں گا۔ وہ گرج کے بولا، انہوں نے کہا جناب والا، ہمارے بھائی نے، آپس میں تھے دونوں، ہمارے بھائی نے یہ کہا ہے، اور انہوں نے کہا فلاں شیعہ عالم نے بھی صحیح جواب نہیں دیا۔ ظاہر اس نے تو اپنی حد تک ہی بولنا تھا، صلوات پڑھنی تھی۔ انہوں نے پھر جو صفائی کی وہ یادگار ہے، وہ سننے کے قابل ہے، یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ تھا یہ تھا یہ تھا۔ دیکھیں امام حسین کہہ رہے ہیں، آج مفتی صاحب تشخیص دیتا ہے کہ معاشرہ خراب تھا، کتابیں پڑھ کے، ممکن ہے اس امام حسین کے خطبے نہ پڑھے ہوں، کیونکہ وہ محدث ہے بنیادی طور پر، حدیثوں کو دیکھتا ہے۔ امام حسین فرما رہے ہیں معاشرہ خراب ہو چکا ہے، میں اس کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، اور اس اصلاح کا راستہ جو امام حسین نے سوچا، امام نے یہ سوچا کہ اب اس معاشرے کی اصلاح درس سے نہیں ہوگی، مجلس سے نہیں ہوگی، جمعے کی خطبے سے نہیں ہوگی، اب جا کے بیت اللہ میں حج کرنے سے اور وہاں بیٹھ کے امت کو درس دینے سے، قرآن پڑھانے سے نہیں ہوگی، بلکہ اب تبلیغ کا دور نہیں ہے بلکہ قیام کا دور ہے، تاکہ جب میں نکلوں گا تو یہ مجھے شہید کریں گے، اور جب میری شہادت ہوگی تو اسلامی معاشرے میں ایک ہلچل مچے گی، جس طرح عمار کی شہادت پر ہلچل مچی کہ یا عمار تقتل قفیتا باغیا، اسلامی معاشرہ سوچے گا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور جب میری بہنیں اسارت کی حالت میں جائیں گی، بازاروں میں جائیں گی، درباروں میں جائیں گی، تو اس وقت جانے سے ان کا منفی کردار دنیا کے سامنے آئے گا۔ یہ بیداری کا سفر تھا۔ ظاہر ہے اگر آگے چلیں گے تو مزید واضح کریں گے کہ مخدرات کے جانے سے کیا تبدیلی آئی۔ لہذا امام نے قیام کیا اور اپنا سارا کنبہ کٹوا دیا، اور ان کا بھی پرام یہ تھا کہ سب کو ذبح کرنا ہے، لیکن اللہ نے اپنی مشیت کے مطابق اس میں بھی جس جس کو بچانا تھا بچا لیا۔ آپ پڑھتے ہیں سورہ الرحمن کے اندر، مولا امیر اور جناب سیدہ کے فضائل میں سورہ الرحمن میں ذکر ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ قرآن فرماتا ہے دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، مرج البحرین یلتقیان، قرآن کہہ رہے کہ ملتے ہیں نہیں کہا ٹکراتے ہیں، دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، ٹکراتے نہیں۔ کیوں نہیں ٹکراتے؟ کہا بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک پردہ ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے۔ بھائی جو بھی سمندر ہو وہ آپس میں ملتے بھی ہیں، مد و جزر بھی ایجاد کرتے ہیں، اور ٹکراتے بھی ہیں، اور کوئی اس ٹکراؤ کو روک بھی نہیں سکتا۔ تو مراد کیا ہے؟ مراد وہی ہے کہ یہ علی و بطول کی شادی ہوئی ہے۔ دو سمندر ہیں اور دنیا کے سمندر نہیں ہیں، دنیا کے سمندروں کا کام ہے ٹکرانا، مد و جزر کا ایجاد کرنا۔ فرمایا مرج البحرین یلتقیان، یہ دو سمندر آپس میں ملے ہیں، ٹکرائے نہیں ہیں، اور قرآن خود جواب دیتا ہے کہ کیوں نہیں ٹکرائے؟ بینہما برزخ لا یبغیان، کہا ان کے درمیان پردہ ہے، وہ پردہ عصمت کا پردہ ہے، جہاں معصومین ہوتے ہیں وہاں ٹکراؤ نہیں ہوتا۔
سبحان اللہ، ماشاءاللہ،
اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد۔
اللہ محمد،
اس کے بعد قرآن نے کیا فرمایا کہ آپ مسلمان قاری سورہ رحمان اب یہ آیتوں کو پڑھ لیے اب پڑھو فبأي آلاء ربكما تكذبان. تم کیا ایسی عظیم نعمتوں کو ٹھکراؤ گے؟ فاطمہ و علی جیسی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے؟ آگے چل کے قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے بتایا اس سورت میں چھوٹی نعمتوں سے لے کے بڑی نعمت تک گن لی, لیکن دو جگہ اہم ہے, ایک جگہ قرآن کا ذکر ہے, ایک جگہ عربات کا ذکر ہے. پھر فرمایا یہ جو سمندر ہے ان کا نتیجہ کیا؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, اور ان سمندروں سے کیا نکلتا ہے؟ لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں. لؤلؤ سبز ہوتا ہے, مرجان سرخ ہوتا ہے. سب نے تفسیروں میں لکھا, شیعہ سنی کا اتفاق ہے کہ تفسیروں کے مطابق لؤلؤ سے مراد امام مشتبہ ہیں اور مرجان سے مراد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. کہ اے قاری سورہ رحمان پڑھ, فبأي آلاء ربكما تكذبان, تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے؟ کربلا میں ان کا پروگرام یہ تھا, کوئی نہ بچے بنی ہاشم میں سے. امام سجاد علیہ السلام مریض ہو گئے اور حالت مرض میں زندہ بچ گئے, اگرچہ انہوں نے قتل کرنا چاہا متعدد مقامات پر, اور ہر مقامات پر جب بھی امام سجاد کی جان کو خطرہ ہوا, ثانیہ زہرا آگے بڑھی اور کہا سجاد سے پہلے مجھے مارو, اور امامت کو بچایا. اور دوسری ہستی جناب حسن مسنہ کی تھی. حسن مسنہ زخمی ہو گئے اور 11 محرم کے دن جب لاشہ مطہر کے سرہائے اقدس کو جدا کرنے لگے تو ایک کمینے نے کہا کہ ان کا سر بھی جدا کر دے, دوسرے نے کہا کہ یہ بیمار, یہ زخمی ہے, یہ زندہ ہے, مرا نہیں ہے. ہم نے ان لوگوں کے سرہائے اقدس کو قلم کرنا جو شہید ہو گئے ہیں. اس نے کہا نہیں نہیں, حکم ہے. بہرحال اس کی سفارش سے, بظاہر سفارش سے جناب حسن مسنہ بھی بچ گئے, اور آج امام حسن کی نسل بھی قائم ہے مولا حسین کی نسل میں. ٹائم کافی ہو گیا میرے دوستوں بزرگوں, آپ کا اس سے زیادہ وقت نہ لوں, لیکن اللہ نے ارادہ کیا تھا بچانے کا, بچا لیا. یا یوں کہیں اللہ کے عظیم الشان بندے, امام حسین کی خواہش یہ تھی کہ یہ بچ جائیں, چونکہ میں خدا کا نمائندہ زمین پر, اور سلسلہ امامت کو باقی رہنا ہے, اور سلسلہ حضرت امام مجتبیٰ کو باقی رہنا ہے. وہ سلسلہ بچ گیا, دونوں بچ گئے, لیکن مخدرات عصمت و طہارت کے وجود سے یزیدیت کا کردار واضح ہو گیا کہ یہ اتنے بڑے جلاد ہیں کہ ان کے سامنے خاندان رسول کی بھی کوئی حرمت نہیں ہے, مخدرات عصمت و طہارت کی بھی کوئی حرمت نہیں ہے, کہ انہوں نے ایسے کام کیے ہیں کہ تاریخ کے لیے ہمیشہ کے لیے بدگمانداز بن گئے خاندان بنی امیہ. یہ ایک مختصر سا خلاصہ, کہ امید ہے کہ دوستوں کو کچھ نہ کچھ نئی بات ضرور ملی ہوگی, تاکہ اس رخ پر بھی ہم آگے چل سکیں. آج کی محفل میں فضائل تو میں نے پڑھے, شاید آپ کے مزاج سے کم پڑھے, انشاءاللہ کل اس سے زیادہ پڑھیں گے. اجرکم علی اللہ, پروردگار عالم یہ عبادات ہمیں نصیب فرمائے. عزیزو, آج 8 محرم کی رات ہے, آئیے آج امام حسن کے مہمان بنتے ہیں. مولا امام حسن کے 3 بیٹے تھے کربلا میں, ایک کا نام ہے حسن مسنہ, ایک کا نام ہے قاسم, ایک کا نام ہے عبداللہ. وہ 11 سال کا تھا. جناب حسن مسنہ کا ذکر کر دیا, اور جناب عبداللہ جو تھے وہ امام علیہ السلام کی شہادت کے وقت قریب آئے اپنے چچا کے پاس, اور جو ظالم امام کے قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے انہوں نے جناب عبداللہ کو بھی قتل کر دیا, شہید کر دیا. تیسری شخصیت ہے جناب قاسم کی, جو تاریخ میں بڑی معروف شخصیت ہے، جناب قاسم شبیہ رسول تھے، کیونکہ امام حسن مشتبہ کاملا شبیہ رسول تھے. بعض علماء کا یہ فرمانا ہے کہ جناب قاسم جناب علی اکبر سے بھی زیادہ شبیہ رسول تھے. عزادارو، شب عاشور ہے، جیسے آپ بیٹھے ہیں اس وقت، امام علیہ السلام اپنے اصحاب کو خطبہ دے رہے ہیں. خطبے کے بعد اصحاب نے وفاداری کا اعلان کیا، کسی نے کہا کہ میں کٹ بننے کے لیے تیار ہوں، کسی نے کہا اگر مجھے ہزار دفعہ قتل کیا جائے اور زندہ کیا جائے تو میں آپ کی نصرت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. جب اصحاب نے وفاداری کا اعلان کیا تو امام نے کہا کہ میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ کل سارے کے سارے آپ شہید ہو جائیں گے، اتنا تیار تھے شہادت کے لیے. ایک کونے میں ایک بچہ بیٹھا ہوا 13 سال کا، سوچتا ہے کہ امام نے مجھ سے نہ پوچھا ہے، اللہ جانے میں سب شہداء میں شامل ہوں یا نہیں. سرمایہ حسن مشتبہ ہے، چلتے چلتے آئے اپنے چچا کی بارگاہ اقدس میں، عرض کرتے ہیں چچا جان شہداء میں میرا نام نہیں ہے. اللہ ہو کر تیاری دیکھی، چچا جان شہداء میں میرا نام نہیں ہے. امام نے جواب نہیں دیا بلکہ ایک سوال پوچھا، فرمایا بیٹا کیف الموت عندک، بیٹا آپ کے نزدیک شہادت کیسی ہے، اپنے امام پر اور چچا پر قربان ہونا کیسا ہے. عجیب جواب دیا. عرض کرتے ہیں چچا جان اہل من الاصل، آپ کے اوپر قربان ہونا میرے لیے شوق سے زیادہ میٹھا ہے. امام نے دلداری دی، فرمایا ہاں بیٹا تم بھی شہیدوں میں ہو، کل تم بھی شہید ہو جاؤ گے اور تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا. بس یہ سننا تھا، ہاشمی جوان تھا لرز گیا. آج کرنے لگا چچا جان اصغر بھیا تو خیمے میں ہوں گے، کیا کمینے خیمے میں آ جائیں گے؟ غیرت دیکھی. اللہ اکبر، چچا جان کیا یہ کمینے خیمے میں آ جائیں گے؟ یہ منظر گزر گیا، صبح جنگ شروع ہو گئی. سب سے پہلے انصار نے قربانی دی، بنی ہاشم کو قربانی نہیں دینی تھی. جب تمام انصار شہید ہو گئے تو جناب علی اکبر کے بعد جناب قاسم آگے بڑھے اور آ کے عرض کرتے ہیں چچا جان مجھے قربان ہونے کی اجازت دیجئے. امام علیہ السلام اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جناب قاسم عجیب ہستی ہے، شہادت کا مشتاق، معرفت امام کا محور. جناب قاسم نے دیکھا چچا اجازت نہیں دیتے، چچا کے قدموں پہ گر گئے اور کبھی قدم چون کو کہتا چچا مجھے اجازت دے دیجیے. شہادت کا طالب کتنا عظیم انسان تھا. عزادارو، امام نے جناب قاسم کو اجازت دی. قاسم مظلوم ترین شہداء میں سے ہے، کیوں؟ ہر فوجی ہر سپاہی جو میدان جنگ میں جا رہا تھا اس کے پاس جنگی لباس تھا. جناب قاسم کا 13 سال کا سن ہے اور جناب قاسم کو نہ کوئی زرہ پوری آتی ہے، نہ کوئی چکمے پورے آتے ہیں، نہ سر پر آہنی ٹوپی لگا سکتے ہیں، سر مقدس چھوٹا ہے. عزادارو، مولا امام حسین نے جناب قاسم کو آمادہ کیا، لباس پہنایا، اس کے بعد امامہ صاحب کو باندھنا چاہا، امامے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. شاید بے ادبی ہو، میں کھڑا ہو جاتا ہوں. امام نے اپنے بھتیجے کو سر پر امامہ باندھا، آدھا امامہ سر پہ باندھا، آدھا امامہ سامنے لٹکا دیا تاکہ آداب کو پتہ چل جائے قاسم مرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ جہاد کے قابل نہیں ہے. اگر کوئی ایک موزہ لگ گیا، کوئی ایک تلوار لگ گئی، قاسم کو بچانے والی کوئی چیز نہیں. عزادارو، جناب قاسم میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے، ایک کمینہ بول کے کہتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے چاند آ رہا ہے، تم نے سچ کہا کہ مینہ یہ حسن کا چاند ہے، اتنے خوبصورت تھے جناب قاسم. تو فوراً ازدی کہتا ہے میں اس کی ماں کو اس کے غم میں رلاؤں گا، لیکن جناب قاسم نے شجاعت کے بڑے جوہر دکھائے، 70 کو فنکار کیا. ایک کمینہ کہتا ہے میں اس جوان کے سر پہ ماروں گا. عزاداروں، ایک کمینے نے سر پر مار کیا، جناب قاسم زین پر نہیں سنبھل سکے اور زین سے زمین پر آ گئے. گھوڑوں کا لشکر موجود تھا، اکیلا قاسم ہے، کئی گھوڑے ہیں، ایک مرنے والا ہے، کئی مارنے والے ہیں. اس عالم میں فریاد کر دے چچا حسین، چچا تیرا قاسم گھوڑے سے اتر گیا ہے. مولا حسین جلدی سے آئے، ایک عجیب غبار تھا، جب وہ غبار پھٹا کیا دیکھا، مولا حسین قاسم کے سر کو لے کے اپنی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ بھتیجا کاش میں تیری فریاد پر جلدی آ جاتا، تجھے بچا لیتا. اور جناب قاسم زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، عزیز زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. آؤ نا ذرا چلو مکہ، جناب اسماعیل سے کہیں، اے جناب اسماعیل آپ نے مکہ کے سنگلاخ میں ایڑیاں رگڑی اور پانی کی طلب تھی، آپ کو پانی مل گیا. ذرا حسن کے اسماعیل کو دیکھیے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے. جناب اسماعیل آپ کو پانی مل گیا، حسن کو پانی نہیں ملا، بلکہ حسن کا بیٹا گھوڑوں کے نیچے پامال ہوتا رہا. عزیزو، جناب قاسم اپنے چچا کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہے ہیں اور امام حسین جناب قاسم کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہے ہیں اور پیار کر رہے ہیں. کہا میرے لیے بڑا سخت ہے، تو نے مجھے بلایا اور میں نہ پہنچ سکا، اور جب آیا مدد نہ کر سکا. عزیز جناب قاسم اپنے چچا کی گود میں جانی شہادت نوش پر مانگے. عزاداروں، امام حسین نے جناب قاسم کو ایسے انداز میں اٹھایا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ جناب قاسم کی شہادت امام حسین کے لیے بڑی ہی دردناک تھی. اپنے شہید بھتیجے کو اٹھا کے سینے سے لگایا کہ شاید میرا سینہ ذرا ٹھنڈا ہو سکے، میں اپنے بیٹے کو سینے سے لگاؤں. عزیز اس حالت میں لے کر آئے گنج شہدان میں، جناب اکبر کے ساتھ لٹایا اور درمیان میں بیٹھ گئے اور درد بھری آواز میں بیان کر رہے ہیں، اور کبھی اکبر کو دیکھتے ہیں اور کبھی قاسم کو دیکھتے ہیں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يا حسين يا حسين يا حسين.